اتوار 30 جولائی، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے عمل شروع۔ ادھر برطانیہ نواز شریف کے خاندان کے اثاثوں پر کیا کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ ماہر قانون:
اگر نیب نے کہا کہ پراپرٹی جو ہیں پاکستان کا پیسہ ہے جو پاکستان سے ناجائز طور پہ لے جایا گیا تھا، تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ سیز کر کے گورنمنٹ پاکستان کو دے دے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے عبوری وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شاہد خاقانہ باسی اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے شیخ رشید احمد کو اپنا امیدوار نامزد کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ ہارون رشید:
نئے وزیر اعظم کا یہ انتخاب منگل کے روز ہوگا، جس کے لیے صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 1 اگست کو سپہر 3 بجے طلب کر لیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ ان کی کابینہ کے سابق ساتھی عبدالقادر بلوچ اور شیخ آفتاب کاغذات وصول کرنے آئے، جبکہ شیخ رشید کے ہمراہ گزشتہ دنوں تحریک انصاف میں شامل ہونے والے سابق وفاقی وزیر بابر اعوان اور مرتضیٰ ستی تھے۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ وہ متفقہ امیدوار لانے کی کوشش کرے گی، لیکن تاحال اس کے کسی امیدوار نے کاغذات نامزد حاصل نہیں کیے ہیں۔
انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے خبردار کیا ہے کہ اگر جموں و کشمیر کے لوگوں کو ملنے والی مراعات میں کسی طرح کی تبدیلی کی گئی تو ریاست میں انڈین پرچم یعنی ترنگا کوئی تھامنے والا نہیں ہوگا۔ خدائے نور نصر۔
محبوبہ مفتی آرٹیکل 35 کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ اس آرٹیکل کی وجہ سے بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا درجہ حاصل ہے۔ آرٹیکل 35A کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں پیدا ہوا ہو۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا اور نہ ہی یہاں کا مستقل شہری بن سکتا ہے۔
جرمنی کے شہر کانسٹنس کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کے واقعے کے بعد 2 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ نازیہ گلزار:
آج صبح 4:30 بجے ایک شخص نے کلب میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو مار ڈالا۔ پولیس نے جوابی کارروائی میں بندوق بردار کو گولی مار کر زخمی کر دیا اور وہ بعد میں اسپتال میں دم توڑ گیا۔ عینی شاہدین نے مقامی چینل SWR کو بتایا کہ ایک چوکیدار نے حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی اور اسے گولی لگی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کلب میں موجود لوگوں نے بھاگ کر یا چھپ کر جان بچائی۔ پولیس اور استغاثہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہر میں خصوصی کمانڈو فورس اور ایک پولیس ہیلیکاپٹر بھیج دیا گیا ہے اور فی الحال یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا حملہ آور کا کوئی ساتھی بھی تھا یا نہیں۔
لبنان کی شیعہ تحریک حزب اللہ اور القاعدہ کے سابق اتحادی النصرہ فرنٹ نے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اپنے اپنے جنگجوؤں کی لاشوں کا تبادلہ کیا ہے۔ سبا ناس:
مقامی میڈیا کے مطابق یہ جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ ہے جو شیعہ تحریک اور النصرہ فرنٹ کے درمیان طے پایا ہے۔ یہ دونوں گروپ شام میں کئی سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں مصروف ہیں۔ رواں ماہ حزب اللہ نے لبنان اور شام کی سرحد پر النصرہ فرنٹ کے جہادیوں پر بڑا حملہ کیا تھا جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ جنگ بندی کا معاہدہ اس وقت کیا گیا جب جمعرات کو حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے زیادہ تر عسکریت پسندوں کو علاقے سے نکال دیا ہے۔
خلیج ملک قطر کے خلاف پابندی عائد کرنے والے 4 عرب ممالک کا کہنا ہے کہ دوحہ کو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے نہ صرف 6 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا بلکہ ان 13 مطالبات کو بھی تسلیم کرنا ہوگا جو بحران کے آغاز پر کیے گئے تھے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ قطر سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن انہوں نے شرائط میں نرمی کا اعلان نہیں کیا۔ انڈیا کے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہیروئن کے بڑے ذخیرے کو قبضے میں لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق گجرات کے ساحل کے قریب ایک بحری جہاز کو روک کر انڈین نیوی اور انٹیلیجنس اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران اس کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے $0.25 ارب کے برابر ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ بحری جہاز کو پوربندر کے ساحلی شہر لایا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوجی عدالت نے ایک فوجی کی اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے جو اس نے ایک زخمی شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کر دینے کا جرم ثابت ہونے پر کی تھی۔ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ اس مقدمے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ عدالت نے ایلور ازریانہ نامی فوجی کو 18 ماہ قید کی سزا کے خلاف اپیل کو رد کر دیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ برس پیش آیا تھا۔ اور سینکڑوں ترک خواتین نے استنبول میں اس مطالبے کے خلاف احتجاجی مارچ کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں مزید قدامت پسندانہ انداز میں کپڑے پہننے چاہیے۔ مظاہرین میں شامل خواتین نے مختلف قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں منی اسکرٹس اور اسکارف دونوں ہی شامل تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چین سے بہت مایوس ہیں کیونکہ وہ شمالی کوریا کے اسلحے کے پروگرام کو روکنے کے لیے زیادہ کوششیں نہیں کر رہا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ چین کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گوشہ گیر ملک کے متعلق کچھ نہ کرے۔ اور آسٹریلیا میں حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک طیارے کو دھماکے سے اڑانے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے، جس کے بعد ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں مبینہ مسلم شدت پسندوں کی سازش ناکام، اس کے علاوہ بات سے بات آپ کا خط ملا اور دوسرے موضوعات بھی آج پروگرام میں شامل رہیں گے۔ پہلے اس خبر کی تفصیل کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اپنے عہدے سے سبکدوشی کے بعد نئے وزیراعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا ہے اور آج اس سلسلے میں کاغذات نامزدگی جاری کیے گئے۔ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے عبوری وزیراعظم کے عہدے کے لیے شاہد خاقان عباسی اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف نے شیخ رشید احمد کو اپنا امیدوار نامزد کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ شاہد خاقان عباسی نے نامزدگی کے بعد آج پہلی مرتبہ صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ نئی کابینہ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار ہارون رشید کی رپورٹ۔
پاکستان میں آج وزیر اعظم اور کابینہ بغیر تیسرا دن تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے تاہم انتخابی عمل کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی سے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کی تقسیم کا عمل شروع ہوا تو حکمراں مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار شاہد خاقان عباسی اور تحریک انصاف کے امیدوار شیخ رشید احمد نے یہ دستاویزات حاصل کیں۔ نئے وزیر اعظم کا انتخاب منگل کو ہوگا، جس کے لیے صدر مملکت ممنون حسین نے قومی اسمبلی کا اجلاس سپہر 3 بجے طلب کر لیا ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں 200 سے زائد نشستوں کے ساتھ واضح اکثریت حاصل ہے، لہذا شاہد خاقان عباسی کا انتخاب بظاہر نوشتہ دیوار ہے۔ حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتیں اگر ایک امیدوار کی حمایت پر متفق ہو بھی جائیں تو عددی اعتبار سے ان کی نشستوں کی تعداد انہیں یہ عہدہ نہیں دلوا سکتی ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید کی ابھی تحریک انصاف کے علاوہ کسی دوسری سیاسی جماعت نے حمایت نہیں کی ہے۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ متفقہ امیدوار لانے کی کوشش کرے گی، لیکن بظاہر ابھی تک اس جانب انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امیدوار کا فیصلہ وہ کل صبح کرے گی۔ شیڈیول کے مطابق قومی اسمبلی میں کل دوپہر 2 بجے تک وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے، جس کے بعد اسپیکر کل 3 بجے سپہر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کریں گے اور امیدواروں کی فہرست جاری کریں گے۔ پنجاب ہاؤس میں سنیچر کو مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی کو عبوری وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ عہدہ شہباز شریف کو دیا جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے آج نامزدگی کے بعد پہلی مرتبہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقامہ ایک رہائشی ویزا ہوتا ہے اور ان کے علم کے مطابق اقامہ رکھنے سے کوئی نااہل نہیں ہوتا۔ اقامہ رکھنے والے مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کو کابینہ میں شامل کرنے کے ایک سوال کے جواب میں نامزد وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ابھی نئی کابینہ سے متعلق کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ اقامہ کے حامل اراکین کو کابینہ کا حصہ بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ان کے کوئی پوشیدہ اثاثے نہیں ہیں اور وہ اپنے خلاف دائر ہونے والے کسی بھی ریفرنس یا مقدمے سے نہیں ڈرتے۔
دیکھیں، ریفرنس میرے خلاف جس نے دائر کرنا ہے ایک نہیں 10 کریں، میں کسی ریفرنس سے نہیں ڈرتا۔ 30 سال سے میں سیاست میں ہوں، میری اثاثے ہیں وہ پبلشڈ ہیں گیزٹ آف پاکستان میں، اس کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، الزام لگانے والے بھی اپنے گریبان میں جھانکے اور अगर बोतान तराशी की सजा कबूल करने पर तैयार हो तो इल्जाम जरूर लगा।
सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की कशीदगी को खत्म करने से मुताले के एक सवाल का जवाब देते हुए नामजद वजीर आजम ने कहा कि ऐसे ताल्लुकात में कशीदगी कम करना वजीर आजम की सतह का काम है, जबकि वो इससे पहले वजीर पेट्रोलियम थे। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने वजीर आजम के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया। हारून रशीद, BBC इस्लामाबाद।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुमे के रोज़ पानामा लीक्स केस में नाअहल करार दिए जाने के बाद ये बहस चल पड़ी है कि उन्हें नाअहली की सज़ा पानामा की वजह से नहीं बल्कि इकामा की वजह से हुई है। मैंने टैक्स कवानीन और माली उमूर के माहिर और बदुनवानी के मौजू से मुतालिक मकालों के मुसनिफ डॉक्टर इकरामुल हक से पूछा कि नवाज शरीफ की सज़ा के बारे में बहस क्यों छिड़ी।
जी, असल में जब जजमेंट 1843 के रेफरेंस से देखे जाए, जिसे हमारे यहाँ मफाद आमा का केस कहते हैं, तो वहाँ पे अदालत को अपने आप को महज उन नुकात पर नहीं महदूद करना होता जिसका आमतौर पर दूसरे केसों में इतलाक होता है, क्योंकि वहाँ पे मामले में नीचे से कई अपीलें और उसके पॉइंट्स आ चुके होते हैं और फिर अदालत को हम आम जुबान में कोर्ट ऑफ लॉ कहते हैं कि वो उसी कानून के तहत जिसके तहत वो इख्तलाफ या वो मुकदमा बना होता है उसके अंदर रहकर फैसला करती है। 1843 का मकसद ही ये होता है कि ये एक कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस आ गया और वहाँ पे आपने मफाद आमा का मामला लिया। लोगों के मफाद आमा के क्या मामला था इसमें, यह था कि क्या एक वजीर आजम अपने माली मामला को सही तरीके से बयान करने का पाबंद है या नहीं है। इस पे दोनों तरफ से शुरू में तो ये कहा गया कि हमें इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कि हम इसमें दूसरी कानूनी पेचीदगियों में नहीं पढ़ना चाहते कि पहले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से होकर आना चाहिए, वहाँ सबूत पेश करने चाहिए, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये फैसला एक ही दफ़ा हो जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि ये आम ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उसको लिया और उसके अंदर फिर मामला सारा खुल गया। और असल मामला पाकिस्तान में ये हो गया कि क्या हमारे मुंतखब अराकीन जो हैं उनको अपने असासाजात को, अपनी आमदनी को, अपने अखराजात को सही तौर पर दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। जब ये फैसला हुआ तो जाहिर है कि दो जज हजरात इस नतीजे पर पहुंचे कि दरअसल जो असासाजात दिखाने का मामला है वो ऑलरेडी दुरुस्त नहीं है और उन्होंने नाहल करार दे दिया। तीन चाहते थे कि मजीद तहकीकात हो जाए और उसमें 13 पॉइंट्स में उन्होंने अपने आप को पैनामा तक महदूद नहीं रखा बल्कि वो बहुत पीछे चले गए और ये मामला हुदैबिया पेपर से लेकर और बहुत पीछे के मामला तक गया और उसके अंदर उनको एक ऐसा सबूत बिल्कुल सामने आ गया जिसकी बुनियाद पर, जिसे वो कहते हैं कि प्राइमा फिशाई, ऐसा केस मौजूद था कि उनको नाहल करार दे दिया जाए और ये काम उन्होंने किया। और जो बाकी मामला थे जिसमें पनामा है, उनकी दौलत इकट्ठा करना जो उनके जराए से ज्यादा है, वो चूंकि टेक्निकल मामला होते हैं और उसके लिए जो सही फोरम है वो जाहिर है कि एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट अंडर नैब एक्ट है और वहाँ पे उनको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि वो जो क्रिमिनल सजा होती है उसमें बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये भाम खाम खा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपने देखा जब से ये केस चल रहा है तो दरअसल मीडिया के अंदर जो है वो एक वॉर सी जारी है और यूं लगता है कि मीडिया एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन गया है और इसी तरह की बातें मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, जबकि कानूनी लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि जब उन्होंने अपना एक्ट है 1976 का, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहते हैं, उसके तहत आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने होते हैं और उसमें आपको अपने सासाजात, आमदनी और अखराजात, ना सिर्फ अपने, अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट के भी दिखाने होते हैं। वहाँ उन्होंने अपने जो एक एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता था उनका कैपिटल एफिसी से, वो सिरे से दिखाया ही नहीं और जाहिर है कि बहुत सी सैलरी उनकी उनके अकाउंट में जाती रही और वो एक असासा भी बन गया, चाहे वो रिसीव नहीं किया तो रिसीवेबल था। तो ये इंटरप्रिटेशन मेरी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है।
तो डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये बताइए कि ये जो फैसला आया 28 जुलाई का जिसमें उन्हें नाहल करार दिया गया और इससे पहले आपने जिसका हवाला दिया 20 अप्रैल को वो फैसला आया था कि उसमें दो जजेज ने नाहल और तीन ने कहा था कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, तो ये जो दो फैसले हैं इन्हें अलग अलग पढ़ा जाएगा या दोनों को साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा?
जी अब तो मिलाकर ही पढ़ा जाएगा क्योंकि इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ आर अर्ली जजमेंट से ये बात उन तीन जजों ने शुरू की जिन्होंने अब फैसला लिखा, और जब उनका फैसला खत्म हुआ तो साथ ही एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आ गया, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में पहले फैसले को भी मद्देनजर रखते हुए पांचों जजेज ने एक तो ये कहा कि इन इन मामलात पे नैब रेफरेंस फाइल करे, और इन एक मामले के अंदर हम पांचों ने अब ये फैसला किया कि उनको नाहल करार दे दिया जाए। तो कोई फैसला इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जाता क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूटी थी 1843 की, और ये मफाद आमा का केस एक कल्मिनेशन पॉइंट तक पहुंचा, और इहतमामिया के अंदर पिछली सारी रीजन एंड लॉजिक्स भी देखी जाएंगी, उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो भी देखे जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें की हैं, एक तो वो मामलात जिसके अंदर फौजदारी मुकदमात का मसला होता है और सख्त सजाओं का, और जिसमें जुर्माने और आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट्स भी होती हैं, उसको तो उसी फोरम पे भेजा जहां पे इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मुल्जम को पूरा मौका मिलना चाहिए, और जहां पे इलेक्शंस लॉ का ताल्लुक था वहां उन्होंने वो ज्यूरिसडिक्शन जो आम तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास होती है वो खुद ले ली, और वो कोर्ट ऑफ लॉ से निकल का मामला मफाद आमा में जो था वो एक कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पहुंच गया, चूंकि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व था तो उन्होंने उसका फैसला कर दिया। और अब इसी तर्ज के ऊपर जिस जिसका मामला भी आएगा, एक प्रेसिडेंट नजीर बना दी गई है कि अगर आप अपने साजात अपने आमदनी और अपने अखराज को नहीं बयान सही करते तो आपको ऑन द फेस ऑफ दैट डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये दो तरह के मामला आपकी नज़र में होंगे कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को जाली डिग्रियां पेश करने पर और उसके अलावा दोहरी शहरियत रखने पर बगैर किसी नीचे ट्रायल के डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, और ये अब एक तीसरी किस्म उसमें शामिल हुई है कि जहां एक ऐसा इनकॉन्ट्रोवर्टिबल नाकाबिले तरदीद सबूत आ जाए जहाँ पे उसको देखकर ही सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हाँ इन्होंने अपने साजात सही नहीं दिए, क्योंकि ये असल में उन्होंने सेक्शन 99 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत किया है, और रेड विद वो आर्टिकल इसलिए हो जाता है जिसपे इतना लोग शोर कर रहे हैं सादिक और अमीन का, ये बात एक ऑर्डिनरी लॉ में भी लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है और उसके नीचे जो लॉ बना हुआ है जहाँ पे इलेक्शंस लॉ की इतलाक होता है वो उसके तहत उन्होंने किया है।
अच्छा, पहला जो फैसला आया था 20 अप्रैल को उसमें जेआईटी बनी और जेआईटी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी और उसने उसकी निगरानी में काम किया और अपनी रिपोर्ट पेश की, और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अब जो नैब को मुकदमात भेजे हैं वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मुकदमात का फैसला या जो रेफरेंसेज हैं ये 6 महीने के अंदर निपटाए जाएं और इस पूरी कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट का जज निगरानी करेगा। तो नैब तो एक ख़ुद मुख्तार इदारा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का उसको सुपरवाइज करना, उसकी निगरानी करना, इसकी क्या मंतक बनती है?
जी ये चूँकि फैसले में लिखा गया था कि जो नैब के और दूसरे अदारे हैं वो इस वक्त कैप्टिव इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो इस पे बारहा इससे पहले भी जब पैनामा नहीं भी आया था तो मेगा करप्शन केसेस की लिस्टें मंगवाई गई और पता चला कि कई कई सालों से ये काम नहीं हुआ, जबकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का मकसद तो ये है कि वो मामलात को जल्द अज जल्द निपटाए। यही जो है हमारे टेररिस्ट कोर्ट्स में भी प्रॉब्लम रहता है कि वहाँ 6 महीने का कॉन्सेप्ट है और डालते फिर खाम खा तारीखें देती हैं, अगर कोई सबूत नहीं आता तो फैसला करें। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि यहाँ भी ज़रूरत थी कि अब फर्म किया जाए बात को, और ये कोई इंटरफेरेंस वाली बात नहीं उन्होंने की, क्योंकि सुपरवाइजरी रोल जो है वो इस अंदाज का नहीं है कि वो जाकर उनको कोई हदायत देंगे, सुपरविजन इस अंदाज से होगी कि क्या वो वाकई अपना काम जो है वो कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भी जेआईटी को 6 महीने में जब कहा गया करने के लिए तो हर जब वो बाई मंथली रिपोर्ट देते थे तो वो उनको बता देते थे कि भाई हम टाइम नहीं देंगे, आपको जो भी करना है आप करें। इस तरह की बात सिर्फ नैब के लिए की गई है, उसमें कोई इंटरफेरेंस का मामला नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि ये मामला किसी बंद गली में ना चला जाए बल्कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी बराह रास्त निगरानी करे कि ये मामला जो है दोनों तरफ से अगर वो छूट जाए वहाँ तब भी ठीक है, और अगर उनको सजा होती है किसी सबूत की बुनियाद पर तो ये एक्सपेडिशियसली हो जाए, यानी जल्द अज जल्द हो जाए। तो ये एक तरह रूल ऑफ लॉ की ही मैं समझता हूँ कि तरफ इशारा है, कोई इसमें ऐसी बायस्ड या कोई ऐसी काबिल-ए-एतराज़ बात नहीं है।
یہ تھے ٹیکس قوانین اور مالی امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق، جن کا کہنا تھا کہ مفاد عامہ کے مقدمات میں سپریم کورٹ کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مالی بدعنوانی کے خلاف سرگرم بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کو عدالت سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد برطانیہ میں بھی ان کے اثاثوں اور مالی معاملات کی چھان بین کی جائے۔ میں نے یہاں لندن میں ماہر قانون اور کوئنز کونسل بیرسٹر صبغت اللہ قادری سے پوچھا کہ کیا برطانیہ میں کوئی ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت پاکستانی عدالتوں کے فیصلے کی روشنی میں برطانوی تحقیقاتی ادارے حرکت میں لائے جا سکیں۔
دیکھیں، بات صحیح ہے، ان کی بات یہ ہے سیدھی کہ جہاں تک یہاں کے اثاثے کا تعلق ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ نہ اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے پرائم فیسی کیس دے فاؤنڈ آؤٹ، اس لیے انہوں نے نیب کو بھیجا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ سے انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا۔ مشکل یہ ہے، اس ملک کی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور آئی واز سرپرائز لائر ان دس کنٹری بیکاز آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی بڑا زور و شور کے ساتھ، اور اعلان کیا گیا تھا 2016 کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ بینیفیشل اونرشپ آف دی جو اوورسیز کمپنیز ہیں ان کا رجسٹر کیا جائے گا پراپرٹی کے بارے میں، اور سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پراپرٹیز کے بارے میں تحقیقات کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جے آئی ٹی نے برطانیہ اور خطوط لکھے تو اس کا جواب بھی نہیں لیا انہوں نے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ یو اے ای نے جواب دیا، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ بینیفیشل اونر کون ہے ان کمپنیوں، یہاں جو فلیٹس ہیں ان کا، وہ کوئی کہتا ہے ٹرسٹ ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے، ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے پاکستانی عدالتوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کی ہیون بیٹنگ کو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ ایکشن تو نہیں لے سکتے، اسے سیز تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی ثابت نہیں ہوا پاکستان کی عدالتوں میں، لیکن ان کو چاہیے کہ اس پہ نگاہ رکھیں، اس کے بارے میں تحقیقات کریں اور پاکستان کی عدالتوں کو سپورٹ کریں، ان کے پاس جو بھی معلومات ہیں نیب کو بھیجیں، نیب کے ساتھ، کیونکہ منی لانڈرنگ ایک انٹرنیشنل جرم ہے، کرپشن، انٹرنیشنل رابری، برائبری، اس سے تھرڈ ورلڈ کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک وقت آ گیا ہے کہ G20 ممالک اس معاملے میں صحیح فیصلہ کریں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں، اور اس ملک کو چاہیے کہ جناب انہوں نے نواز شریف کے خاندان کو ان پراپرٹی کی بنیاد پہ نیشنلٹی دی ہے ان کے لڑکوں کو۔
تو صبغت اللہ قادری صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے برطانیہ میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد از خود کوئی عمل شروع ہو جائے ان کے خلاف؟
قانون تو نہیں ہے، قانون ہے بھی نہیں بھی ہے، سیدھی بات یہ کہ یہاں پر دے کین از خود وہ معلومات کر سکتے ہیں کہ پراپرٹی، یہ منی کہاں سے آئی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی چوری کا مال لاتا ہے، کرپٹ مال لاتا ہے، تو اس ملک میں وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پرائم فیسی کیس اگر ہو جاتا ہے کہ قوانین ہیں، ٹیررزم کے قوانین ہیں، ڈرگ کے قوانین ہیں، مقصد یہاں اس ملک میں جو پیسہ آتا ہے اس کے بارے میں معلومات کی جائے۔ یہ بیک ڈیٹڈ ہے، لیکن یہ ملک براہ راست میرا خیال ہے نہیں کر سکتا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ سیز کرے پراپرٹی کو، لیکن انویسٹیگیٹ کرنے میں کوئی نہیں روکتا۔ اس ملک میں ادارے قائم ہیں جن کا کام ہے انٹرنیشنل کوآپریشن، انہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے، دے شوڈ اسسٹ، ان کو اسسٹ کرنا چاہیے پاکستانی عدالتوں۔
تو اگر پاکستانی ادارہ جو ہے کرپشن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، نیب یعنی قومی احتساب بیورو جو ہے، اگر وہاں یہ کیسز چلنے کے بعد کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، بدعنوانی ثابت ہو جاتی ہے شریف خاندان کی، تو اس صورت میں برطانوی حکومت از خود کچھ کرے گی، اسے کرنا چاہیے؟
نہیں، اس سے پہلے میرا خیال ہے، اور میرا خیال ہے بہت ضروری ہے نیب کو، کیونکہ اگر نیب آزاد ادارہ ہے تو Section 48 کے تحت، میرا خیال Section 41 کے تحت وہ برطانوی حکومت سے کہہ سکتی ہے کہ ان پراپرٹیز کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ سیل نہ کریں، اس کو ڈسپوز آف نہ کریں، اس کو فریز کیا جائے۔ یہ برٹش گورنمنٹ کر سکتی ہے نیب کی درخواست کے اوپر، جیسے اکاؤنٹ یہاں فریز ہوتے ہیں، اگر کوئی منی لانڈرنگ کا کوئی پیسہ یہاں، اگر ڈرگ کا پیسہ آئے، کرائم کا پیسہ آیا، اسے فریز کیا جائے، بینک ہوگا، اسی طرح اس پراپرٹیز کو قطرن لگائی جائے کہ ان کمپنیوں کو کہ وہ سیل نہ کر سکیں۔ اور ایک دفعہ نیب نے فیصلہ کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پاکستان کی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سارے محل کا کیس چل رہا تھا، तो सारे महल के सिलसिले में यहाँ नैब ने कहा था कि वो जो है वो हमें वापस किया जाए। वो तो बाद में जरदारी साहब कूद गए, कहला जी मेरा है, वापस ना किया जाए। तो वापस नहीं किया गया, जरदारी साहब को दे दिया। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि इस मुल्क की ड्यूटी होगी, अगर नैब ने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो करप्शन से माल से बनी है, वो पाकिस्तान का पैसा है जो यहाँ से पाकिस्तान से नाजायज तौर पर ले जाया गया था, तो इस मुल्क की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रॉपर्टी जो है वो सीज करके गवर्नमेंट पाकिस्तान को दे दे।
ये थे सीनियर वकील और क्वींस काउंसिल बैरिस्टर सिबगतुल्ला कादरी, जिनका कहना था कि माली बदउनवानी एक बैन अल-अक़वामी जुर्म है जिसके खिलाफ तमाम ममालिक एक दूसरे से ताउन के पाबंद हैं। सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं।
तो मजीद क्या लिखते हैं हमारे ये सामने?
लिखते हैं, हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुचा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे BBC उर्दू सर्विस से रब्ता कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है।
दरिया पार रहते हों या सहरा पार, शहर में हों या देहात में, गुड़गांव में हों या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राब्ता कीजिए और हर इतवार को सैरबीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है, पोस्ट बॉक्स 3101, इस्लामाबाद।
और अब खेल की खबरों के साथ सबानाज।
पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पैनामा में होने वाली इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीत ली है। इस मुकाबले में उन्होंने अमरीकी बॉक्सर आइवन ट्रेजेस को तीसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने फैंस के नाम एक पैगाम में उन्होंने कहा,
आज मैं अपनी दूसरी फाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट करके जीता हूँ तीसरे राउंड में, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए काफी दुआएं की।
प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मोहम्मद वसीम की ये मुसलसल 7वीं कामयाबी है। उनकी अगली रैंकिंग फाइट कोलंबिया में होगी। बरतानवी टेनिस प्लेयर काइल एडमंड एटलांटा ओपन के सेमीफाइनल में अमेरिका के रॉयन हैरिसन के हाथों 6-7, 6-3 और 6-4 से शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वो अपने करियर में दूसरी मर्तबा किसी सेमीफाइनल में पहुंचे थे। एटलांटा ओपन टाइटल की जीत के लिए फाइनल मुकाबला हैरिसन और जॉन इस्नर के दरमियान है। खवातीन की यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में आज इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए फ्रांस का सामना कर रही है। इंग्लैंड की टीम गुज़िश्ता 43 सालों में फ्रांस को हराने में नाकाम रही है। उधर 8 मर्तबा यूरो चैंपियनशिप जीतने वाली जर्मन टीम को क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने 1-2 से शिकस्त दे दी, जबकि हॉलैंड की टीम स्वीडन को 2-0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। फार्मूला 1 कार रेस में हंगेरियन ग्रांड प्री फरारी टीम के ड्राइवर और चैंपियनशिप लीडर सेबास्टियन वेटल ने जीत ली है, जबकि उन्हीं के टीममेट किमी रैकनन दूसरे नंबर पर रहे और मर्सिडीज रेसर वाल्टेरी बोटास ने टीममेट लुइस हैमिल्टन से आगे तीसरी पोजीशन हासिल की। उधर ओवल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का आज 4th दिन है। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में खेल का आगाज 1 विकेट के नुकसान पर 74 रन के साथ किया है और चाय के वक्फे तक 5 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए।
खेलों का अहवाल पेश किया सबानाज ने। ऑस्ट्रेलिया में हुकाम के मुताबिक मुस्लिम शिद्दत पसंदों की एक तैयारी को उड़ाने की साजिश नाकाम बना दी गई है। क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस का तवील ऑपरेशन और दूसरे मौजूदात की तफसील भी आने को है। यहाँ प्रोग्राम के निस्फ पर खबरों के खुलासे के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने उबूरी वज़ीर आज़म के अहदे के लिए शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। वेनेज़ुएला से इत्तला है कि वहाँ नया आइन तश्कील देने वाली असम्बली के इंतखाब से चंद घंटों कबल शदीद झड़पें हुई हैं जिनमें कई अफराद मारे गए हैं। हिज़्ब मुखालिफ की जमात ने इस इंतखाब का बायकॉट किया था। جرمنی کے شہر کانسٹنس میں ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کے واقعے میں دو افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی شیعہ تحریک حزب اللہ اور القاعدہ کے سابق اتحادی النصرہ فرنٹ نے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اپنے جنگجوؤں کی لاشوں کا تبادلہ کیا ہے۔ خلیجی ملک قطر کے خلاف پابندیاں عائد کرنے والے 4 عرب ممالک نے قطر سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دوحہ کو 13 مطالبات تسلیم کرنے ہوں گے جو بحران کے آغاز پر کیے گئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ جرمنی کے شہر کانسٹنس میں ایک مسلح شخص نے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ آور خود بھی شدید زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں شدت پسندوں کی جانب سے ایک جہاز کو تباہ کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ حکام ان دونوں واقعات میں مسلم شدت پسندوں کے ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔
جرمنی کے شہر کانسٹنس میں ایک مسلح شخص کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کے حوالے سے پولیس اور استغاثہ کا کہنا ہے کہ حملے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں، اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ آیا حملہ آور اکیلا تھا یا اس کا کوئی ساتھی بھی تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں خصوصی کمانڈو فورس اور پولیس ہیلی کاپٹر بھیج دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران حملہ آور کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایک طرف تو اس واقعے میں کچھ مذہبی محرکات کے اشارے ملے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حملہ آور ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ یہ دو عوامل آپس میں گڑ مڑ ہو گئے ہیں، اسی لیے ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کون سا عنصر اس واقعے کی وجہ بنا ہے۔
اس موقع پر انہوں نے عوام سے متحد رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا،
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اس نفرت کو ناکام بنائیں جو یہ واقعہ اپنے ساتھ لایا ہے، اور ہمیں اس خوف کو اپنی معمول کی زندگی پر اثر انداز ہونے کی اجازت قطعاً نہیں دینی چاہیے۔
دوسری جانب آسٹریلیا میں حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک طیارے کو دھماکے سے اڑانے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے، جس کے بعد ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے اس منصوبے کو ایک بڑی سازش قرار دیتے ہوئے کہا،
اپون دی ریسیٹ آف ایڈوائس فرام آور سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز، دی گورنمنٹ
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملنے والی معلومات کے بعد سے حکومت نے تیزی سے حفاظتی اقدامات کیے تاکہ لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جمعرات کو سڈنی ایئرپورٹ پر حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی بھی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
سڈنی میں متعدد گھروں پر مارے جانے والے چھاپوں کے دوران 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جہاں سے ایسا مواد برآمد کیا گیا جسے پولیس کے مطابق بم بنائے جا سکتے تھے۔ ملکی وزیر اعظم نے ان چھاپوں کو اہم مشترکہ انسداد دہشت گردی آپریشن کہا ہے۔ ادھر آسٹریلیا کے وفاقی پولیس کمشنر اینڈریو کولوین نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ خبر ملی تھی کہ سڈنی میں دہشت گردانہ حملے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں گھریلو ساخت کے دھماکہ خیز طریقے کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو ان اطلاعات کی تفصیلات نہیں تھیں کہ یہ کہاں اور کب ہونا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کی ابتدا سے ہی ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ اسلام سے تحریک پانے والی دہشت گردی ہے۔ ہمیں اس امر کی مکمل چھان بین کرنی ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے کون سے محرکات کار فرما ہیں۔ اس سے قبل پچھلے سال دسمبر میں بھی میلبرن میں کرسمس ڈے کے موقع پر دہشت گردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے کو وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے اسلامی دہشت گردی کا منصوبہ قرار دیا تھا۔
یہ تھی نازیہ گلزار اور اب وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
بادشاہ کی طرح انصاف کا مزاج بھی شاہانہ و زود رنج ہے۔ خوش ہوا تو پھکڑ لطیفے پہ جاگیر بخش دی، ناخوش ہوا تو بارے دیگر وہی پھکڑ لطیفہ سنانے پہ مسخرے کی گردن اڑا دی۔ پھر ایسے واقعات عوام میں لطائف کی صورت سفر کرتے ہیں۔ نظام سے متعلق جتنے بھی لطائف ہیں وہ طاقت کی پیروڈی کے سوا کیا ہیں۔ مثلاً بہت سال پہلے ملک عجم میں سرسری سماعت کی ایک عدالت میں چوری کا مقدمہ پیش ہوا، ملزم نے اپنی صفائی دینا شروع کی۔ کچھ دیر بعد جج صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، عدالت کے پاس لامتناہی وقت نہیں، آپ اگلے 10 منٹ میں بیان مکمل کر لیں، ہمیں سزا بھی سنانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شام میں کوئی لال بھجکڑ قاضی بن گیا، اس نے رعایا کو فوری انصاف فراہم کرنے کی یہ ترکیب نکالی کہ مدعی اور مدعا علیہ کو آمنے سامنے کھڑا کیا جاتا اور قاضی صاحب اپنی شہادت کی انگلی دونوں کی جانب باری باری اٹھاتے ہوئے کہتے، اکڑ بکڑ بمبے بو 80-90 پورا 100، جس پہ 100 ختم ہوتا وہی مجرم قرار پاتا۔ سینکڑوں برس پہلے ملک چین میں کسی پہاڑی چشمے پہ بھیڑ کا بچہ پانی پی رہا تھا، اس سے ذرا ہی اوپر ایک لگڑ بگا اسے بھوکی نظروں سے گھور رہا تھا، مگر بلا وجہ بچے کو ہڑپ کرنا ضمیر کو گوارا نہ تھا، لہٰذا اس نے بچے پہ الزام لگایا کہ تم میری طرف آنے والا پانی گدلا کیوں کر رہے ہو؟ بھیڑ کے بچے نے کہا، حضور میں کیسے گدلا کر سکتا ہوں، آپ چشمے کے اوپر کی طرف کھڑے ہیں، میں نیچے کی طرف ہوں۔ وار خالی گیا تو لگڑ بگے نے ڈپٹتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اسی چشمے پہ پانی پیتے ہوئے سال بھر پہلے میرا منہ کیوں چڑایا تھا؟ بچے نے کہا، حضور میری تو عمر ہی ابھی 6 ماہ ہے، میں سال بھر پہلے یہ گستاخی کیسے کر سکتا تھا؟ لگڑ بگے نے خجالت چھپاتے ہوئے کہا، اچھا وہ تم نہیں تھے، پھر وہ یقیناً تمہارا باپ ہوگا، تمہاری شکل ہو بہو اسی جیسی ہے، لہٰذا تم بھی کبھی نہ کبھی میرا منہ ضرور چڑھاؤ گے۔ اس جواز کے تحت لگڑ بگا بھیڑ کے بچے کو ہڑپ کر گیا۔ سنا ہے سندھ میں کوئی وڈیرا جہان خان نامی گزرا ہے، اس کے فیصلوں آج تک سندھ میں ضرب المثل کے طور پہ زبان زد عام ہیں۔ پچھلے 3 دن سے میری نیند اڑ چکی ہے، کیونکہ میرے ایک جاننے والے نے مجھ سے تحریری وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا اپارٹمنٹ 30 جنوری 2018 تک 50 لاکھ روپے میں خرید لے گا۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس کاغذ پہ یہ وعدہ تحریر ہوا ہے اس کاغذ کی ویلیو کیا ہے، 0 یا پھر 50 لاکھ۔ سالانہ ٹیکس ریٹرنز بھرنے والے میرے وکیل کا کہنا ہے کہ اس کاغذ کی ویلیو 0 ہے، کیونکہ ابھی آپ کو رقم کی ادائی ہونا باقی ہے اور آپ رکن اسمبلی بھی نہیں ہیں، ورنہ تو یہی کاغذ 50 لاکھ کا ہوتا اور آپ کو بطور اثاثہ ڈکلیئر کرنا پڑتا۔ مگر میں اب بھی مطمئن نہیں، کیونکہ یہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، یہی چوڑے میں مرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وکیل کبھی نہیں ہارتا، موکل ہارتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ای میل بھیجی کہ قانون بڑی ظالم شے ہے، بڑے جرائم بھلے پکڑ میں نہ آئیں مگر کوئی ایک معمولی خطا بھی گرفت میں آ جائے تو ساری سیان پتی اور اگلے پچھلے حساب برابر کر دیتی ہے۔ مثلاً ایل کپون 1920 کے اشرے کے شکاگو میں شراب کے دھندے کا بادشاہ تھا، اس کے گروہوں نے 7 برس کے عروج میں بہت سے جرائم پیشہ حریفوں کو ٹھکانے لگایا، شکاگو کے میئر اور پولیس چیف کا بھی اس کے سر پہ ہاتھ تھا۔ ایل کپون خیراتی اداروں کی بھی دل کھول کے مدد کرتا تھا، لہٰذا عوام میں اس کی شہرت رابن ہوڈ اور سلطانہ ڈاکو جیسی تھی۔ پھر ایک روز ایل کپون کو کسی قتل یا شراب کے غیر قانونی دھندے کی پاداش میں نہیں بلکہ ٹیکس چوری کے الزام میں دھر لیا گیا اور عدالت نے 11 برس کے لیے جیل بھیج دیا۔ رہائی کے 5 برس بعد ایل کپون کا گمنامی میں ضیابتیس کے سبب انتقال ہو گیا۔ بس ثابت ہوا کہ ضیابتیس کسی کو بھی لاحق ہو اچھی نہیں ہوتی۔
وسط اللہ خان کی بات سے بات کے بعد اب پیش ہے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ بستی ہری چند ضلع وہاڑی سے محمد جاوید لکھتے ہیں، میں آپ کا بہت پرانا سامعین ہوں۔
سامعین؟ بھائی فرد واحد سامعین کیسے ہو سکتا ہے؟
اسی طرح لکھا ہوا ہے، خود دیکھ لیجیے۔
تو جاوید صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ ہمارے سامع ہیں، یعنی لسنر۔ سامعین تو جمع کا صیغہ ہے، یعنی جب بہت سے لسنرز ہوں تو ہم انہیں سامعین کہتے ہیں، اور جب صرف ایک لسنر کی بات ہو تو وہ کہلائے گا سامع۔
اچھا ماسٹر جی، آگے پڑھوں؟
पढ़िए पढ़िए।
मोहम्मद जावेद लिखते हैं, मैं पोलियो का मरीज हूँ और मेरी दो बहनें भी पोलियो का शिकार हैं। आपकी उर्दू सर्विस से यूं तो दुनिया भर की खबरें मिलती हैं, लेकिन एक पोलियो ज़दा कुंबे को जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में आप कोई खबर नहीं देते।
ऐसी बात नहीं है जावेद साहब, मुल्क भर में जब पोलियो के खतरे पिलाने की मुहिम शुरू होती है तो तमाम मीडिया दिन रात उसकी तशहीर करता है और हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करके घर घर ये पैगाम पहुंचाती है कि बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाइए। इंसदादे पोलियो की टीमें अपनी जान पे खेल कर घर घर जाती हैं और हर दरवाजे पे दस्तक दे के बच्चों को खतरे पिलाने की पेशकश करती हैं। हुकूमत की इस तमाम जद्दोजहद के बाद भी अगर कोई दुश्मनों के इस प्रेपगेंडे का शिकार हो जाए कि कतरे पीना हराम है या ये कि इन कतरों से आपका जिस्म नाकारा हो जाता है वगैरह, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं।
जाहिर है कि जावेद साहब के घर वालों ने भी पोलियो के कतरे पीने से इनकार कर दिया होगा, जिसके नतीजे में घर के तीन अफराद आज पोलियो का शिकार हैं।
तो जावेद साहब, आपको विहाड़ी में पोलियो के ज़िली दफ्तर से रابطہ करना चाहिए, वो आपको बताएंगे कि अब जबकि ये मरज़ आपको लाहिक हो चुका है तो इसके नुकसानात को कम से कम रखने के लिए आपको क्या इकदामात करने चाहिए।
और नेकी का एक काम तो आप फौरी तौर पे शुरू कर सकते हैं। जावेद साहब, अपने ख़ानदान के दीगर अफराद को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को और उन सब लोगों को जो आपकी बात मानते हों, ये समझाइए कि बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, वरना उम्र भर की माजूरी और मोहताजी उन्हें आन दबोचेगी।
अच्छा, ये दो खत एक साथ आए हुए हैं सरहाड़ी सिंध से।
जी हाँ, एजाज अली मक्सी और लियाकत अली मक्सी ने हमें याद फरमाया है। एजाज मक्सी लिखते हैं, वैसे तो मैं हर रोज शाम के वक्त बीबीसी सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतवार का प्रोग्राम कभी मिस नहीं करता क्योंकि इसमें रेडियो कॉलम बात से बात, फीफी हारून की फनकारों से गुफ्तगु और सामईन के खतूत के जवाब शामिल होते हैं। पिछले दिनों आपने वजीर रेलवे का इंटरव्यू नशर किया, जिससे ये तासर मिला कि हमारी डूबी हुई रेलवे को जिंदा सलामत बाहर निकाल लिया गया है और अब फिर से पाकिस्तान रेलवे पुरानी आन बान के साथ मुल्क के तूलो अर्ज में दंदनाती नजर आएगी, लेकिन अमलन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। हमारे सहाड़ी स्टेशन पर 2007 तक 5 गाड़ियां रोजाना रुकती थी। अब आलम यह है कि 24 घंटे के दौरान सिर्फ एक गाड़ी यानी अवामी हमारे स्टेशन पर रुकती है। रेलवे की बदहाली का तज्जिया बहुत से लोग कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रेलवे का सवाल सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से हुआ है। मुझे इसका ज़ाती तजर्बा यूँ हुआ कि मैं हैदराबाद से सहाड़ी आने के लिए टिकट खरीद रहा था। टिकट बाबू ने 180 रुपये तलब किए। मैंने जेब में हाथ डाला ही था कि रेलवे पुलिस का एक आदमी मेरे पास आया और बोला, 180 क्यों खर्चते हो, मुझे सिर्फ 80 रुपये दे दो तो मैं बाहिफाजत सहाड़ी पहुँचा दूँगा। पुलिस वाले की इस पेशकश से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बदअज़मानी और रिश्वतखोरी किस तरह हमारे निज़ाम के अंदर तक चली गई है।
जी हाँ, हम अक्सर सुनते रहे कि रेलवे लाइन उखाड़ कर लोहे के भाव बेच दी गई या रेलवे की बिजली की तारें कबाड़ी बाजार पहुंच गईं, और एक दफ़ा अखबार में यहाँ तक खबर छप गई थी कि किसी सितम ज़रीफ़ रेलवे मुलाजिम ने पूरा काला इंजन स्क्रैप में बेच दिया।
गोया 80 रुपए लेकर किसी को बिला टिकट सफ़र करवा देना तो बदनवानी की एक बहुत छोटी सी मिसाल हुई, यहाँ तो पूरा इंजन ही गायब कर दिया जाता है।
लेकिन वज़ीर रेलवे ने जिन इस्लाहात का वादा किया है और जिनमें से कुछ नाफिज भी हो चुकी हैं, उन पर अगर पूरी तरह अमल दरामद हो गया तो यकीनन रेलवे की पुरानी शान फिर से कायम हो जाएगी और ये एक काबिल फ़ख्र इदारा बन जाएगा।
तो सहाड़ी से आए हुए दूसरे खत की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लियाकत अली मक्सी लिखते हैं, मैं सैरबीन का एक सीनियर लिसनर हूं, लेकिन खत लिखने की हिम्मत पहली बार कर रहा हूं। आप सैरबीन में हर रोज़ खेलों की खबरें नशर करते हैं। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आप हर रोज़ लोगों को खेल कूद पर उकसाने के बाद भी मुतमिन नहीं होते और जुमे के रोज़ एक पूरा प्रोग्राम खेल की नज़र कर देते हैं। अब्दुल रशीद शकूर से कहिए कि क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और कबड्डी की जगह कोई मालूमाती प्रोग्राम पेश किया करें।
लियाकत साहब, आपने पहली बार खत लिखा है, इसलिए सबसे पहले तो खुशामदीद, वेलकम टू द क्लब। खेल कूद के बारे में जो नज़रिया आपने शेर के ज़रिए पेश किया, वो तो अरसा दराज हुआ कि आउटडेटेड शुमार होने लगा। आजकल तो बहुत से लोग खेल कूद की बुनियाद पर नवाब बन जाते हैं। आपने कभी फुटबॉल प्लेयर्स के मुआवजे देखे हैं?
जी हाँ, मिलियंस में कमाते हैं खिलाड़ी आजकल।
और आपकी मालूमात के लिए अर्ज है लियाकत साहब, के खेल के मैदान से हमारे मकबूल तरीन प्रोग्रामों में से है।
اور آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ یہ ایک معلوماتی پروگرام نہیں ہے؟
جی ہاں، عبدالرشید شکور آپ کو کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، باسکٹ بال، اسکواش، کشتی اور کبڈی کے بارے میں تازہ ترین معلومات ہی تو فراہم کرتے ہیں۔
اچھا عارف، تھوڑا سا وقت بچا ہے تو اس میں راحیلہ کلاں سے آنے والا محمد علی مسکان زئی کا یہ خط پڑھ لیتے ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 11 سال پہلے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، لیکن اب تک کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی۔ حالانکہ میں نے پولیس، لیوز، فشریز، جنگلات، حیوانات، محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور سیکٹریٹ میں کئی بار نوکری کی درخواست دی ہے۔
آپ نے کبھی اسکول کے زمانے میں یہ سوچا تھا محمد علی صاحب کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ بس یہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے،
یعنی پلاننگ کی کمی۔
کمی عجیب، مکمل فقدان۔ یہ موضوع ویسے وضاحت چاہتا ہے، ذرا کسی آئندہ نشست میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔
سامعین، آپ بھی اس بارے میں یا کسی اور مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
Roll sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
या फरान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना, भैया भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं۔ گزشتہ دنوں دستاویزی فلمیں بنانے والے دو پاکستانیوں کو امریکہ کے مشہور ایمی نومینیشن سے نوازا گیا ہے۔ شرمین چنائے کی اے گرل ان دا ریور کو 3 شعبوں میں نامزد کیا گیا ہے، جبکہ بہترین سیاسی دستاویزی فلم کے لیے مو نقوی کی فلم امنگ دا بلیورز کو نامزد کیا گیا ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اس ہفتے مو نقوی سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اگر آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے تو گرفتار کیجیے، شوٹ کر دیجیے، لیکن یہ ذہن میں آپ اپنے رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یہ بھول جائیں۔
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden deep inside Pakistan.
Unfortunately, یہاں یہ واشنگٹن آنا پڑ رہا ہے۔ In fact, I'm on my way to Washington. I'm sitting in a train.
You are really asking people to believe that Osama bin Laden could have spent all this time living right under your noses and nobody would have known about it.
Yes, yes, I'm saying that. And I mean every word of it.
Jarnela dae jadu sab kar lega kabu e dhinak dhinak dhinta aada ene na tu kabra।
ہم یہاں BBC کے لندن اسٹوڈیوز میں محمد نقوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ڈاکیومنٹری فلم میکر ہیں۔ اس ہفتے ایمی ایوارڈز کے نامینیشنز اناؤنس ہوئے اور مو نقوی کو ان کی فلم امنگ دا بلیورز کے لیے بیسٹ پولیٹیکل ڈاکیومنٹری کی کیٹیگری میں نامینیٹ کیا گیا ہے۔ حال ہی میں ان کی فلم جو ہے انشاءاللہ ڈیموکریسی شیفیلڈ ڈاکیومنٹری فلم فیسٹیول میں UK میں پریمیئر ہوا ہے اس کا، کیونکہ ڈاکیومنٹری فلم میکر ہیں زیادہ تر تو فلمیں ذرا کنٹروورشل ہوتی ہیں۔ تو مو، یہ مجھے بتائیے کہ شیفیلڈ میں جب یہ پریمیئر ہوا فلم کا، آڈینس میں کون تھا؟
ایک تو ہوتی ہیں جی ڈاکیومنٹری کی آڈینسز جو زیادہ تر یہاں پہ جی ویسٹرن انٹلیکچوئلز آتے ہیں،
سیریس قسم کی جو ایک ہوتی ہیں،
لیکن اس کے علاوہ کیونکہ شیفیلڈ میں، یورکشائر میں ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، جتنا بھی میں کر سکا آخری وقت پہ پروموشن کے آپ آئیں اور دیکھیں، وہاں سے بھی لوگ کافی آئے ہوئے تھے
پاکستانی،
اور وہ میرے لیے بڑی ایک اہم بات تھی، بیکاز ویسے تو ماشاء اللہ سے میری فلم پوری دنیا میں پلے کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے میں خاص طور پہ
کیونکہ پاکستان میں بین وین بھی ہو جاتی ہیں فلمیں آپ کی.
جی یہ افسوس کی بات ہے, ہمارے خود ہی لوگ دیکھتے ہیں نا تو مجھے بڑی میرے دل میں تسلی ہوتی ہے, بیکاز میں نے انہیں کے لیے بنائی ہے. میری اردو کوئی خاص نہیں ہے لیکن کراچی ہی میں میری پرورش ہوئی تھی.
آپ دیکھیں پرورش آپ کہہ رہے ہیں تو خاص ہے,
یہ میں نے کوئی بالی ووڈ مووی سے دیکھ کے بچپن میں ذرا سیکھ لی ہوگی. دیٹس اباؤٹ اٹ. آپ کہہ سکتے ہیں میں کراچی کا ایک برگر ہوں.
برگروں کی بھی آواز ہونی چاہیے,
بالکل ہونی چاہیے,
سب کی ہونی چاہیے.
جی بالکل.
تو ویسے آپ کراچی میں برگر یا بن کباب کھاتے ہیں؟
آپ خود ہی دیکھ سکتی ہیں میں ایک کافی تندرست سا آدمی ہوں, تو ویسے تو دونوں چل جاتے ہیں.
اچھا سامعین کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ فلم جو آپ کی ہے انشاءاللہ ڈیموکریسی,
جی
یہ کس موضوع پہ ہے؟
فلم شروع کی تھی 2010 میں اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ملک پاکستان کی کہانی ظاہر کروں بائی میکنگ ڈفرینٹ پورٹریٹ پیسز. ایک مختار مائک کے اوپر بنائی اور یہ میں ایک بنا رہا تھا پرویز مشرف,
اور ایک آپ نے لال مسجد کے پورے.
جی وہ تو خیر بعد میں نکلی 2015 میں,
ہاں ہاں, مگر مشہور بہت ہوئی.
جی
فلم
ماشاء اللہ سے اٹ وینٹ ریلی ویل, بین بھی ہو گئی.
ہاں
پوچھ رہے ہیں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ مجاہد. اچھا آپ کو تقریر آتی تھا, تقریر یاد ہے؟
آج دیکھو شہدا نے لال مسجد کے اوپر قربانی دیا, اس نظامی جہاد کے اندر نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا.
یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا فلم کا کہ اگر بین ہو گئی تو اور بھی بہتر.
دونوں ہوتا ہے, مطلب وہ اچھا بھی ہوتا ہے کہ چلیں اس کی, وہ ایک طریقے سے اس کی ذرا زیادہ
یہ ہے کہ پھر لوگوں تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچتی. مگر آپ فکر نہ کریں, جب یوٹیوب بھی بند تھا اس وقت بھی پاکستانی جو تھے ہمارے بڑے طریقے ہیں جو سچ تک پہنچنے کے.
جی
ہاں جنرل مشرف کے اوپر یہ فلم بنی ہے, ان کو آپ نے تقریباً 4-5 سال ان کا پیچھا کیا آپ نے, ان کے ساتھ ساتھ رہے. یہ آپ کی بھی ایک پروگریس ہے کہ ڈیموکریسی کو آپ شروع میں کوسچن کرتے ہیں کہ کیا فارمیٹ یا کیا پولیٹیکل سٹرکچر سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے صحیح ہے. اپنی کہانی بھی اس میں آپ نے سنائی ہے, آپ نے پہلی دفعہ کس طرح ووٹ کیا تھا؟
پہلے تو میں نے شروعات یہی کی تھی کہ میں پریزیڈنٹ مشرف کے صرف پیچھا کروں گا, لیکن پھر کہانی ایک اور روپ پکڑ لیتی ہے. تو اس میں ایک کیریکٹر, ایک ووٹر, ایک عام سا بندہ اپنی کہانی مجھے پھر ظاہر کرنی ہوگی. میں 90s میں کراچی میں گروہ ہوا تھا, حالات بہت برے تھے اس زمانے میں, بہت فرقہ بندی ہو رہی تھی, بڑے شیعہ لوگ ٹارگیٹ ہو رہے تھے. میرے خاندان میں ایک میرے انکل بھی مارے گئے تھے. اس دوران مجھے اپنے جو سویلین لیڈرز تھے, جیسے اس زمانے میں نواز شریف ہو گئے یا بینظیر بھٹو کی بھی گورنمنٹ ہو گئی, میں سمجھتا تھا یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے مائنورٹیز کی, اور یہ کوئی ٹھیک طریقے سے ملک کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. تو جب پرویز مشرف نے کو کیا تھا, بے شک وہ انہوں نے آئین کو توڑا اور بے شک وہ ایک ڈکٹیٹر تھے, لیکن ان کی طرف سے ایک دم تسلی آ گئی, پیس آ گیا کام. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے.
مشرف نے کافی مقبولیت پائی تھی نوجوانوں میں,
اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اپنا ووٹ پرویز مشرف ہی کو دوں گا. پھر میں نے اپنی مووی بنانا شروع کی, اور 4-5 سال جو میں نے گزارے میں نے دیکھا کہ ایکچولی مجھے کتنی غلط فہمیاں تھیں ان کے بارے میں بھی اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم.
اچھا یہ ضرور ہے مو کہ جو فلم میں آپ کو جو ایکسس ملا ہے پرویز مشرف کے ساتھ, اس قسم کے سینز ہیں جو شاید پہلے کبھی نہ فلمائے گئے نہ دیکھے گئے. تو وہ آپ کو فیس بک پہ بتاتے ہیں کہ ان کے کتنے فالوورز ہیں, اور وہ پڑھتے ہیں کہ لوگ کس طرح انہیں چاہتے ہیں, اس قسم کی چیز تھی.
And I must say, look at the fans, it has gone to 137,247. Look at this. I am very big fan of you. You have a great personality.
یہ ایک سین مجھے یاد ہے کہ وہ اپنے سوئمنگ پول میں ہیں, اور یہ اس قسم کی جو ایک کیجولنس جو ہے, اور ایک جس طرح ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں دیکھ پاتے, ہم تو وہی دیکھتے ہیں جو اسپیچ کھڑے ہو کے دی جاتی, مطلب اس قسم کا ایکسس آپ کو ملا کیسے؟
آپ دیکھیے میری پروڈکشن پیریڈ 4-5 سال کا تھا, ان کے ساتھ ڈس ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں دوستی ضرور ہو گئی.
اب ہے وہ دوستی, فلم دیکھی ہے انہوں نے,
انہوں نے پارٹ سے تو فلم ضرور دیکھی ہوئی ہے. آئی تھنک پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں ان کی کافی ایک طریقے سے تھک اسکن بھی ہے, مجھے لگتا ہے وہ فلم انجوائے کریں گے. میں نے اپنے پرسپیکٹو سے بڑی فیئر کرٹیسزم کی ہے, انہوں نے جو اچھی چیزیں کی تھیں وہ بھی طرح دکھائی ہیں. میرا جو پورا 5 سال پروسیس ہوا تھا اس میں میری بھی کافی تبدیلی آئی, یہ میری اون انویسٹیگیشن تھی.
مگر مان کیسے جاتے ہیں سیاستدان, کیونکہ انہوں نے آپ کی پہلی فلمیں تو دیکھی ہوں گی نا,
اس میں بھی آپ دیکھیں میں نے مولانا صاحب کے ساتھ کتنی میں نے ایکسس نکالی.
مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے مجھے ایک سین باقاعدہ یاد آ رہا ہے کہ وہ پیسے گن رہے ہوتے ہیں جو چندہ آ جاتا ہے اور وہ اس میں سے پیسے اٹھا کے اپنی جیب میں بھی کافی سارا ڈال دیتے ہیں اپنے خود کے خرچے کے لیے. انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ سین لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے.
دیکھیں میں سب اپنے سبجیکٹ کے ساتھ بہت آنےسٹ ہوتا ہوں. میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو کافی ٹائم تک فالو ضرور کروں گا اور میں کچھ آپ کی باتیں جھٹلاؤں گا نہیں, کوئی سنسیشنلائز نہیں کروں گا. جو ہے وہ دکھاؤں گا سامنے اور باقی جو ہے جو ویورز اور آڈینس ان کی مرضی ہے کہ وہ خود ہی اپنے اوپینینز جو ہیں وہ فارم کریں.
مولانا صاحب نے فلم دیکھی تھی؟
جب مجھے دھمکیاں مل رہی تھیں اور مجھے اور میرے کرو کو, تو میں مولانا صاحب کے پاس گیا لال مسجد میں, ان کے ساتھ بیٹھا, ان کو پوری مووی دکھائی, ریکارڈ بھی کیا اور کہیں اب بتائیں کہ اس مووی میں ایسا کچھ ہے جہاں پہ ہم نے آپ کو مسریپرزینٹ کیا. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ ایک چھوٹی سی یوٹیوب کلپ تھی ان کا بیان, وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس کے بعد ہماری ان کی طرف سے جو بھی دھمکیاں ملی تھی وہ بھی بند ہو گئی.
تو آپ کو جب دھمکیاں وغیرہ ملتی ہیں,
ہاں جی,
کچھ آپ کو مطلب خطرہ پیش آتا ہے؟
خطرہ پیش تو ضرور آتا ہے, لیکن آپ بھی ایک صحافی ہیں, آپ جانتی ہیں کہ جب کبھی ایک سٹوری میں آپ گھس جائیں اور وہ سٹوری اتنی زبردست اور میٹھی ہو,
پیچھے ہونا مشکل ہو جاتا ہے,
آپ بھول جاتی ہیں اور پھر اس دوران آپ بڑی کوئی پاگل قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ کا ساتھ ہے میرے ساتھ سو فار, سو یو نو تھینک گاڈ.
مشرف صاحب کے ساتھ آپ نے 5 سال گزارے, آپ کو پرسنلی کیسے لگے؟
وہ ہیں سولجر اور آرمی مین, یہ تو 100% ہے. شور ہر انسان میں خامی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں.
وہ سارا وقت آپ سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کو کھانا پسند آ رہا ہے, بڑی خاطر توازو,
بہت
اس قسم کی چیز,
بہت
آپ کو سجیشنز بھی بڑی فلمنگ کے دیتے تھے کہ آپ یہ مجھ سے سوال پوچھیں اس طرح پھر کہوں گا, تھوڑی ڈائریکشن خود بھی کر رہے تھے وہ. ایک طرح سے یہ فلم ظاہر ہے پرویز مشرف کے بارے میں ہے, مگر یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں بھی ہے.
آئی ووڈ تھنک کہ پرویز مشرف سے زیادہ یہ کہانی جو ہے پاکستانی جمہوریت کے اوپر ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یو نو واٹ, یہ جو کرپشن ہو رہا ہے, یہ جو یہ سب وہی آتے رہتے ہیں سیاستدان اور ان کی خاندان اور ڈائنیسٹیز اور نیپوٹیزم ہوتی رہتی ہے, اس سے بہتر تو کوئی بس ملٹری آئے اور وہی ہمیں سنبھالے.
انٹرسٹنگلی ینگ لوگ بہت ہیں اور ملٹری کا ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ آ کے بچائے ہمیں,
ہمیں بچانا ہے. اور آپ یقین کریں جب میں چھوٹا تھا میں بھی یہی سمجھتا تھا, لیکن مجھے احساس ہوا کہ یہ میری غلط فہمی تھی اور یہ فلم بنانے میں مجھے یہ احساس ہوا. تبدیلی اگر آنی ہے ملک میں اور سیکیورٹی آنی ہے, وہ آنی ہے جمہوریت ہی کی طرف سے.
ایک دو سینز جو مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگے اور جو بیہائنڈ دی سین ٹاکس ہو رہی تھی امریکہ میں, اسامہ بن لادن کو جب ریٹریو کیا گیا تھا پاکستان سے اور اس کے بعد مشرف صاحب جو تھے وہ امریکہ گئے تھے ٹو بیٹر ہز پوزیشن ود دی امیریکنز, تو اس وقت جو بیہائنڈ دی سینز جو باتیں, وہ تو میں بڑی شاک ہو گئی تھی. وہ آپ کو اجازت دی تھی انہوں نے یا آپ نے ایسی کیمرہ لگا دیا تھا؟
نہیں نہیں, اجازت تو 100% تھی. آبویسلی ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں ایک پرویز مشرف کے اوپر فلم بنا رہا ہوں, ڈاکیومنٹری بن رہی ہے.
جنرل مشرف صاف صاف کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا سپورٹ چاہتا ہوں, یا تو آپ کھلم کھلا سپورٹ کریں یا مجھے کوورٹلی سپورٹ کریں. آئی وانٹ یور سپورٹ, چاہے کھلم کھلا ہے چاہے ذرا چھپ چھپا کے.
خیر میں سب نہیں آپ کو بتانا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ لوگ مووی ذرا دیکھیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایک عام آدمی لیمن کے لیے ایکسیسیبلٹی ہو یہ فلم,
کہ عام آدمی جب دیکھے تو وہ سمجھ بھی سکے,
وہ سمجھ سکے پرسنلائز کرے نا. یہ اتنی بڑی جو جیو پولیٹیکل کمپلیکس سچویشنز ہیں جس میں لوگ ان کا دماغ پک جاتا ہے عام آدمی کا, یہ میں نے فلم انالسٹس اور پولیٹیکل کمنٹیٹرز ان کے لیے نہیں بنائی ہے. ان کا تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ اور ڈبل ڈیلنگ یہ سب, یہ کوئی نئی کہانی تو نہیں, یہ تو بہت پہلے سے ہے. آئی وانٹ کہ عام پاکستانی اس کو دیکھ سکے, سمجھ سکے.
تو اب یہ بتائیں اگلی دفعہ ووٹ کریں گے آپ پاکستان میں جب الیکشن آئیں گے؟
انشاءاللہ ضرور.
اور میں آپ کو یہ نہیں پوچھوں گی کہ کس کو ووٹ دیں گے, کیونکہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے تک ہی رکھیں. انشاءاللہ ڈیموکریسی پاکستان میں ریلیز کرنے کا آپ کا ہے؟
جی ضرور, انشاءاللہ. ابھی دیکھتے ہیں کہ سینسر بورڈ اس والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
ہم سب انشاءاللہ پہ ہی رہتے ہیں اور یہ ہمارا یقین ہے کہ پھر آپ کی فلم شاید دکھائی جائے گی پاکستان میں
انشاءاللہ.
میری قوم بڑی جذباتی ہے, قوم بڑی جذباتی ہے, میری قوم بڑی جذباتی.
فلم ساز امون نقوی گفتگو کر رہے تھے فیفی ہارون سے. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم احمد, لندن اسٹوڈیو میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈیلاگی اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. اور چلتے چلتے عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کی حکمراں جماعت نے عبوری وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شاہد خاقان عباسی, جبکہ حزب اختلاف کی جماعت نے شیخ رشید احمد کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے. وینزویلا سے اطلاعات ہیں کہ وہاں نیا آئین تشکیل دینے والی اسمبلی کے انتخاب سے چند گھنٹوں قبل شدید جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں کئی افراد مارے گئے ہیں. حزب مخالف کی جماعتوں نے ان انتخاب کا بائیکاٹ کیا تھا. صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو کے سب سے مصروف شاہراہ میں ہونے والے بم دھماکے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور مزید 10 زخمی ہو گئے ہیں. خلیجی ملک قطر کے خلاف پابندی عائد کرنے والے 4 ارب ممالک نے قطر سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ دوحہ کو 13 مطالبات تسلیم کرنے ہوں گے جو بحران کے آغاز میں کیے گئے تھے. اور انڈیا کے کوسٹ گارڈ نے گجرات کے ساحل کے قریب بحری جہاز سے آدھے ارب ڈالرز کے قریب ہیروئن برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.